أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، گوجرانوالہ شہر کے اندر دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. دین کی نسبت سے، مسلک اہل حدیث کی نسبت سے ہمارے باہمی تعلق ہیں اور محبتیں ہیں. اللہ اس تعلق کو مزید مضبوط بنائے اور ان رشتوں کو اللہ مستحکم بنائے. میں حضرت مولانا صفدر عثمانی صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. مسلک اہل حدیث کی صداقت وہ مسلم ہے، اور میں نے اسی صداقت کی بنیاد پر اس مسلک کو قبول کیا ہے. میرے آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہی رہے گی کہ میں اہل حدیث کس بنیاد پر ہوا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو قائم کرنے کے بعد دنیا کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا، ہر نبی کو ہدایات اللہ ہی کی طرف سے آتی تھی، اور ہر نبی اللہ کی ہدایات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی امت کو رہنمائی اور رہبری کرتے تھے. آپ پورا قرآن اٹھائیں، آپ کو یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے اپنی طرف سے اپنی امت کی رہبری کی ہو، رہنمائی کی ہو، بلکہ ہر نبی یہی بات فرما کر دنیا سے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے باتوں کو تم تک پہنچانے والے ہیں، اور تم نے اللہ کی باتوں کو ماننا ہے. ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اسی طرف لگایا کہ تم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. اور اللہ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری طرف سے ہدایت تمہاری طرف آئے گی، میری طرف سے رہنمائی تمہاری طرف آئے گی، میری طرف سے احکامات تمہاری طرف آئیں گے، تم نے ان احکامات کو ماننا ہے، اور جو شخص میرے احکامات کو مانے گا آج تمہیں اس جنت سے نافرمانی کی بنیاد پر نکال رہا ہوں، لیکن جو میرے احکامات کو مان کر دنیا کی زندگی اس کے مطابق گزارے گا اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اسی جنت کا میں وارث بنا دوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، میری طرف سے تمہیں لائن دی جائے گی، میری طرف سے احکامات تمہیں وصول ہوں گے، میری طرف سے ایک ایک بات تمہیں کہی جائے گی، اور تم نے ان باتوں کو ماننا ہے، تم نے احکامات کی پیروی کرنی ہے، تم نے ایک ایک بات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کر بیٹھے تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی تمہاری بہترین ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تمہیں جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے یہی اصول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، نہ اپنی طرف سے بات کہتے۔ حضرت عیسیٰ آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے۔ حضرت داؤد آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم آئے، صحیفے لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ آئے، صحیفے لے کر آئے۔ آپ دنیا تمام دنیا کی طرف مبعوث کردہ انبیاء کی تاریخ کو آپ پڑھیں، ہر نبی اللہ کی طرف سے لائن لے کر آیا، احکامات لے کر آیا، اور پھر امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ ان احکامات پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طرف مبعوث ہوئے، آپ آخری نبی، نبیوں میں سب سے آخری نبی، سب سے اعلیٰ نبی، امام الانبیاء کا شرف حاصل ہے، شافع محشر کا شرف حاصل ہے، ساقی کوثر کا شرف حاصل ہے، امام المرسلین کا شرف حاصل ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ بھی اس انداز سے دنیا میں آئے کہ آپ نے اپنی بات دنیا والوں کو نہیں منوائی، آپ نے اپنی بات کی لوگوں کو منوانے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اپنی بات کا لوگوں کو نہیں کہا میری بات ماننا، آپ نے بھی یہی بات کہی ہے، لوگوں اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کی باتوں پر چلنا ہے۔ جو اللہ کی باتوں پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اللہ کی بات کو ترک کر دے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سب سے آخری نبی ہیں، بات یہی دنیا والوں کو سمجھائی کہ دنیا والوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پہنچانے والا، پیغمبر کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، پیغام کو پہنچانے والا، نہ کہ اپنی طرف سے بات کو بنانے والا۔ اپنی طرف سے کوئی بات نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا وہ بنائے، نبی کو دین بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ نبی اپنی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، لیکن نبی کو یہ اختیار اللہ نہیں دیتا۔ تم اپنی طرف سے مسائل بنا کر لوگوں کو اس طرف لے کر آؤ، نہیں نہیں، نبی یہی بات کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ اس بات کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ سے ہٹ کر کسی کی بات کو نہیں ماننا، ماننا ہے تو اچھی والی ذات کی بات کو ماننا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی بات کو تم مان کر نجات پائے۔ یہ ہر نبی نے یہی بات کہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، کسی نے آ کر سوال کیا، يسألونك عن الروح، روح کیا ہے؟ کچھ لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں، آپ خاموش ہو گئے، اپنی طرف سے اس کی تشریح نہیں کی، اپنی طرف سے نہیں بتلایا کہ روح کیا چیز ہے، اس پر خاموش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن پاک اتار کر یہ بات ارشاد فرمائی، قل الروح من امر ربی، پیارے کہہ دے یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب تک میرا رب نہیں کہتا نبی زبان نہیں کھولتا، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا نبی چلتا نہیں ہے، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا نبی میدان جہاد میں نہیں جاتا، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا نبی کسی بات کا حکم نہیں دیتا، جب تک اللہ کسی بات کا نہیں کہتا نبی امت کو وہ بات نہیں کہتا، جب تک اللہ زبان کھولنے کا آرڈر نہیں دیتا اس وقت تک نبی کو زبان کھولنے کا آرڈر نہیں ہوتا۔ ما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. فرمایا پیارے تیری زبان, تیری زبان کیسی زبان ہے؟ ما ینتق عن الہوا, یہ پاکیزہ زبان, یہ بہترین زبان, یہ اعلیٰ زبان, یہ ارفع زبان, یہ پاک باز زبان, یہ سچی زبان, یہ امانت دار زبان, سب صفات اس زبان کو حاصل ہے. لیکن جب دین کی باری آئے فرمایا ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, پیارے تجھے آرڈر نہیں ہے, اس وقت تک زبان کھلنی نہیں چاہیے جب تک ارشتے تجھے آرڈر کھلنے کا نہ موصول ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نبی بولتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں نبی زبان کو کھول کر احکامات کو بیان کرتے ہیں, اور نبی کی اپنی مرضی دین کے اندر چلتی, نبی کی اپنی مرضی دین کے اندر چلتی. نبی نے اپنی مرضی ایک جگہ پر چلائی. قرآن پاک میں اللہ نے اس مقام کو نوٹ فرمایا ہے, اس مقام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. سورہ تحریم شروع ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں. اللہ کے حکم کا انتظار نہیں ہوتا, شہد حرام ہو جاتا ہے. شہد آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں, میں نے شہد کو نہیں کھانا ہے. قرآن نے قرآنی آیات اترتی ہیں, اللہ آیات اتارتے ہیں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک. کہا اے نبی تجھے یہ کس نے آرڈر دیا ہے, تجھے یہ کس نے تیار دیا ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لك, اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو تو حرام قرار دے, یہ تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک, تو اپنی بیوی کی رضا مندی چاہتا ہے. اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, نبی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دے. نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی حکم بتا دے, اللہ کے فرمائے بغیر کوئی بات کہہ دے. جب نبی کو یہ آرڈر حاصل نہیں ہوتا, جب نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, اللہ کے احکامات کے بغیر نبی بول نہیں سکتا, اللہ کے کہنے کے بغیر نبی بات نہیں کر سکتا, اللہ کے حلال کرنے کے بغیر نبی حلال نہیں کر سکتا, تو اللہ کی قسم ہے یہ بات کہنی پڑے گی. جب نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ حلال کو حرام کر دے, تو دنیا کے کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں وہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. کس کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے, دین اللہ کا ہے اور اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگو اللہ کی اطاعت کرنا, اس کے رسول کی اطاعت کرنا, ہاں ہاں اللہ کی اطاعت کرو گے اعمال باقی رہیں گے, رسول کی اطاعت کرو گے اعمال باقی رہیں گے. نبی وہی بات کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے, اب نبی کی بات کو بھی ماننا ہے. نبی کی ہر بات قابل عمل ہے, نبی کی ہر بات قابل تحسین ہے, نبی کی ہر بات کو تم نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے. ولا تبطلوا اعمالکم, نبی کی بات کو مانو گے, اللہ کی بات مانو گے, تمہارے اعمال کی حفاظت ہوگی. اگر نبی کی بات سے ہٹ جاؤ گے, اللہ کی بات کو ترک کر دو گے, تو تمہارے اعمال بربادی سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ اشارے کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن پاک میں وہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے, فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, پیارے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ولا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تجھے مان نہیں لیتے, جب تک تجھے فیصل تسلیم نہیں کر لیتے, جب تک تجھے حاکم تسلیم نہیں کر لیتے, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی آیات کیوں اتری ہیں؟ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان دو اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں. نبی یہ کائنات امین ہیں, سچ سچ بولنے والے ہیں, انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اب وہ منافق جس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا, وہ منافق تھا, ظاہری طور پر مسلمان تھا, اندرون خانہ منافق تھا, وہ کہنے لگا مجھے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے, چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. وہ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے, اگر تم چاہتے ہو عمر کے پاس جانا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آگے, منافق کے دل میں یہ خیال تھا کہ عمر جو ہے وہ سخت ہے کفر کے بارے میں, وہ کفر کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہے, یہودیت کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہے, عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہے, وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جب یہاں پر معاملہ پیش ہوتا ہے, حضرت عمر کی عدالت ہے, یہ دونوں آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عمر دونوں کی بات سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد فیصلہ صادر فرمانے لگے تو وہ یہودی کہنے لگا، عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ذرا سوچ لینا، میری باتیں سن لینا، میری عرضی کو سن لو، تمہارے نبی کے پاس یہ ہم گئے تھے، یہ فیصلہ وہاں پر ہو چکا ہے، کہاں محمدی عدالت نے کیا فیصلہ کیا، محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کی ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، سپریم لا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس نے کیا فیصلہ کیا، کہاں فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، کہاں تمہارے حق میں فیصلہ ہوا، منافق سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کہاں مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے، حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار اٹھائی، تلوار لے کر آئے، منافق کا سر قلم کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، حضرت عمر نے قتل کر دیا، اللہ کے رسول کے پاس یہ فیصلہ آیا، قرآن پاک میں اللہ نے یہ آیات نازل کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیارے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافر ہے جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے، اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا تن سر سے جدا کر دیا جائے، اس کا دھڑ جدا کر دیا جائے، اس کی گردن کو قلم کر دیا جائے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل کی، عمر تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ عرش والی ذات نے کیا ہے، جو نبی کی بات کو نہیں مانتا اس کے سر کو قلم کر دیا جائے، اس کے سر کو جدا کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ تسلیم کرنے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بڑے کھول کر بیان کیا، معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو ہم نے ماننا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا اور آپ کا خطاب بڑا درد انگیز تھا، بڑا آپ کا خطاب درد انگیز خطاب تھا، آقا فرما رہے ہیں ترقی کو ممرائین، میرے صحابہ میں جا رہا ہوں لیکن تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، ترک تو فیکم امرین، دس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تزلو گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تزلو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، ما تمسکتم بھی ما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، کوئی کائنات کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں، وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ سنت رسولی، ایک اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تزلو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو، اس کے نبی کی سنت کو پکڑے رکھو، لن تزلو تم جب تک پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، ان دونوں کو پکڑے رکھو، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور جب ان دونوں کو چھوڑو گے گمراہیاں تمہارے مقدر میں ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو اپنی زندگی میں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کا درس دیا، زندگی میں جانے کے بعد آپ نے اسی بات کا درس دیا، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی تیسرا معاملہ نہیں ہے، انہی دو چیزوں پر صحابہ نے عمل کیا، انہی دو چیزوں پر تابعین نے عمل کیا، انہی دو چیزوں پر ائمہ کرام نے عمل کیا، انہی دو چیزوں پر اس کے بعد محدثین نے عمل کیا، اللہ کی قسم ہے جس جس نے اس پر عمل کیا ہے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کیوں ان سے راضی ہوا، یہ تو اس سے کیوں راضی ہوئے، اللہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ راضی ہوئے کہ میرے نبی کی ایک ایک بات کو مانا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو مانا ہے، جو قرآن کو مانے گا، جو نبی کے فرمان کو مانے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کیوں اللہ راضی ہوئے؟ اسی بنیاد پر اللہ راضی ہوئے، اسی بات پر اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ کیوں راضی ہوا؟ اس وجہ پر راضی ہوا، اس بنیاد پر راضی ہوا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان، ان جیسا عقیدہ، ان جیسی زندگی، ان جیسی سوچ، ان جیسی باتیں، ان جیسا عقیدہ، ان جیسا چلنا، ان جیسا پھرنا، ان جیسا ایمان، ان جیسی فکر، ان جیسا منہج، ان جیسا راستہ، اے مومنو تم لے کر آؤ، پکڑ دے چلو، جہاں یہ ہدایت پا گئے وہاں تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ میرے بھائیو بڑی آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ بات نہیں کہی کہ نبی کے علاوہ یا میرے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا. پورے قرآن کے اندر اللہ نے کہیں یہ بات کہی ہے؟ کسی کی نظر سے گزری ہو اللہ نے کہا ہو فلاں مولوی کی بات کو مان لینا, فلاں پیر کی بات کو مان لینا, فلاں فقیر کی بات کو مان لینا, فلاں امام کی بات کو مان لینا, فلاں محدث کی بات کو مان لینا؟ نہیں نہیں, یہی بات پورے قرآن کے اندر اللہ نے فرمائی, اطیع اللہ و اطیع الرسول. دو ہی چیزیں ہیں, اللہ کی اطاعت ہے, اس کے رسول کی اطاعت ہے. تیسری کوئی چیز اللہ نے قرآن میں نہیں کہی, نبی نے اپنی حدیث میں کوئی چیز نہیں کی, صحابہ نے تیسری کسی چیز کو مانا نہیں ہے. جب قرآن آتا صحابہ خاموش ہو جاتے, جب حدیث آتی صحابہ خاموش ہو جاتے, صحابہ کا اختلاف نکلتا, صحابہ اختلافات کا شکار ہوتے, لیکن قرآن آتا صحابہ خاموش ہو جاتے, حدیث آتی صحابہ خاموش ہو جاتے. قرآن حدیث سے صحابہ آگے بڑھتے نہیں تھے, اللہ نے بڑھنے سے منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ سے آگے نہ بڑھو, اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ سے آگے بڑھتا ہے, جو اللہ کے رسول سے آگے بڑھتا ہے, وہ جان لے کہ اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور اس کو شعور تک نہیں ہوگا. خبردار, ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے, ہم اللہ کی بات کو مانیں اور نبی محترم رسول اللہ کی بات کو مانے. میرے بھائیو, یہی بات, یہ جو میں نے عرض کی ہے کہ صرف دو ہی باتوں کو ماننا اور دو ہی باتوں کو تسلیم کرنا, یہی مسئلہ کے اہل حدیث ہے, یہی مسئلہ کے اہل حدیث ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو تمام مسالک سے اس مسئلے کو ممتاز کرتی ہے, یہی وہ چیز ہے جو تمام مسالک سے اس مسئلے کو بہترین مقام دیتی ہے. یہ پردہ کھینچ دیں, اس سائڈ پر کھینچ دیں. پہلے حدیث قرآن و سنت کی آواز کا نام ہے. قرآن کہتا ہے یہاں پر تم نے نماز پڑھنی ہے, مسلک اہل حدیث وہاں پر نماز کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یہاں پر تم نے جہاد کرنا ہے, مسلک اہل حدیث جہاد کا حکم دیتا ہے. نبی کا فرمان جو بات ہمیں نظر آتی ہے, مسلک اہل حدیث وہی بات کہتا ہے. جہاں جہاں نبی کا جو فرمان آئے, جہاں قرآن کی جو آیت آئے, مسلک اہل حدیث اس کو تسلیم کرتا ہے. ہم قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں, ہم حدیث ایک ایک حدیث کی کتاب کو مانتے ہیں, ایک ایک حدیث کو مانتے ہیں. دیکھے دنیا کے اندر واحد وہ گروہ ہے اہل حدیث کا جو کتاب اللہ کا حامل ہے, جو سنت رسول اللہ کا حامل ہے, جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا, جو سنت رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا. کائنات کے اندر یہ صرف اعزاز اہل حدیث کو حاصل ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے, اہل حدیث تمام کائنات کو ترک کرتا ہے. رب کا قرآن آئے, اہل حدیث ساری کائنات کو ترک کرتا ہے. اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے ساری کائنات کو ترک کیا جا سکتا ہے, محمد رسول اللہ کے فرمان کو ترک نہیں کیا جا سکتا. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور یہی مسلک اہل حدیث ہے, اور یہی مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے, یہی مسلک اہل حدیث کا محور ہے, یہی مسلک اہل حدیث کی صداقت کی سب سے بڑی علامت ہے. جہاں پر ہمارے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوا, جہاں سے ہمارے ذہنوں میں اضطراب پیدا ہوا, جہاں سے ہم پریشان ہوئے. میں آپ کے سامنے معمولی سا دین کے طالب علم بیٹھا ہوں, دین سے اتنا مجھے اتنا زیادہ دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہے, دین کا کوئی دعوے دار نہیں ہوں, کوئی زیادہ میں علم کا دعوے دار نہیں ہوں, ادنا سا دین کا طالب علم ہوں. لیکن اللہ نے دین کی سمجھ کہاں سے عطا کی؟ اللہ نے دین کی سمجھ کہاں سے مجھے دی؟ اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ کہاں سے مجھے دی؟ میں اپنی زندگی کے اس پہلو کا آغاز کرنا چاہوں گا, اپنی زندگی کی اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا, اپنی زندگی کے ان معاملات کا آغاز کرنا چاہوں گا جہاں سے مجھے دھچکے لگے, جہاں سے میں اس طرف آیا, جہاں سے مجھے راہیں ملی, جہاں سے مجھے مسئلہ کے حق اہل حدیث کی صداقت کا یقین ہوا, وہاں سے میں اس طرف پلٹ آیا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ میں جامعہ فاروقیہ کراچی سے پڑھا, میں جامعہ انوار القرآن مولانا فیضان رحمان درخواستی, جو مولانا عبداللہ درخواستی کے بیٹے ہیں, ان کے مدرسے سے میں پڑھا. اس کے بعد جامعہ فاروقیہ کراچی مولانا سلیم اللہ خان کے مدرسے سے پڑھا. وہاں سے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد میں اپنے علاقہ آزاد کشمیر میں چلا آیا. آزاد کشمیر کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے, وہاں پر اہل حدیث بہت کم لوگ ہیں, بہت گنے چنے لوگ ہیں. حضرت مولانا محمد یونس عصری حفظہ اللہ تعالی, جو مولانا سید داؤد غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. مولانا فرماتے ہیں بھائی فارغ ہو کر آ گئے؟ میں نے کہا الحمدللہ فارغ ہو کر آ گیا. کہا بھائی فارغ ہو کر آ گئے؟ میں نے کہا ہاں فارغ ہو کر آ گیا. کہا کہ کہاں سے فارغ ہو کر آئے؟ میں نے کہا جامعہ فاروقیہ کراچی سے فارغ ہو کر آیا ہوں. کہا پھر شکر ادا کرو تم دین سے بھی فارغ ہی ہو کر آیا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حدیث کی کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا ہاں حدیث کا ہم نے کتاب پڑھی, کیا ہم نے تو دورہ کیا ہے. کہا دورے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دورے کا مطلب یہ ہے ہم نے 7 سال فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں, 7 سال منطق پہ لگائے, 7 سال فلسفے پہ لگائے, 7 سال ہم نے شعر و شاعری پہ لگائے, 7 سال ہم نے فقہ پر لگائے, 7 سال ہم نے دیگر دنیا کے علوم سیکھنے میں لگائے, 7 سال ہم نے دنیا کے دیگر معاملات میں لگائے. 1 سال جب آخر کا آیا ہمارے اساتذہ نے یہ بات کہی یہ آخری سال ہے, تم اب علماء بن کے جا رہے ہو, تم علماء بن چکے ہو, تمہارے پاس مکمل دین آ چکا ہے, لیکن اب تم نے حدیث پڑھنا ہے. کہا مکمل تو ہم نے دین پڑھ لیا ہے, فقہ کی کتابیں پڑھ لی ہیں, منطق کی کتابیں پڑھ لی ہیں, فلسفے کی کتابیں پڑھ لی ہیں, صرف کی کتابیں پڑھ لی ہیں, نحو کی کتابیں پڑھ لی ہیں, اب کون سا دین ہے؟ کہا یہ حدیث کی کتابیں ہیں. کہا حدیث کی کتابیں ہم نے تو فقہ پڑھ لی ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, اب حدیث کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے حدیث کی کتاب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے, ورنہ تم نے سارے معاملات دوسرے طریقے سے پڑھ لیے. حدیث تم نے برکت کے لیے پڑھنی ہے, ہم نے حدیث کو برکت کے لیے پڑھا. مولانا محمد یونس اصلی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ تم فارغ ہو کر آ گئے ہو. میں نے کہا ہاں میں فارغ ہو کر آیا ہوں. کہا نہیں, تم دین سے ہی فارغ ہو کر آئے ہو, تم نے حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ 1 سال تم حدیث کو کیا سمجھے ہوگے؟ تمہیں حدیث کا کیا پتا چلا ہوگا؟ احادیث رسول اللہ کا کیا علم تمہارے پاس آیا ہوگا؟ 8 سال تک تم نے فقہ کے اوپر صرف کر دیے, 8 سال لیل و نہار فقہ پر لگا دیے, محنت فقہ پر صرف کر دی. تم نے رد المختار پڑھی, تم نے در المختار پڑھی, تم نے شامی پڑھی, تم نے ہدایہ پڑھی, شرح و کلا پڑھی, تم نے صدوری پڑھی, تم نے ساری کتابیں پڑھی. بتلاؤ حدیث کی کتاب تم نے کون سی پڑھی؟ میں نے کہا بخاری پڑھی ہے, مسلم پڑھی ہے, ابو داؤد پڑھی ہے, نسائی پڑھی ہے, ترمذی پڑھی ہے, صحاح ستہ پڑھی ہے. کہا صحاح ستہ کی ایک حدیث سند کے ساتھ سناؤ. میں نے کہا مجھ سے آپ فقہ کی باتیں سن لیں, وہ مجھے یاد ہیں. حدیث کی ایک حدیث بھی سند کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے. کہا جب ایک حدیث تم عالم دین بن کر آئے ہو, ایک حدیث سند کے ساتھ یاد نہیں ہے, تو تمہارے علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت تک کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا جب تک اسے سند کے ساتھ حدیث نہیں آتی. تم نے فقہ کو سیکھ لیا, حدیث کو نہیں سیکھا ہے, تم نے کوئی علم حاصل نہیں کیا. جاؤ جا کر علم حاصل کرو. یہ مولانا کی باتیں تھی, بڑی کڑوی اور بڑی سچی باتیں تھی مولانا کی. جو باتیں مجھے بڑی بری لگی, میں وہی مولانا کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا کے بڑے فرزند ارجمند مولانا ہارون الرشید وہ میرے پاس تشریف لائے, تو مجھے کہنے لگے مولانا مغرب کی نماز آپ نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے, آپ نے رفع یدین نہیں کیا. میں نے کہا رفع یدین کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے. کہتے رفع یدین کی حدیث کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں عالم دین بن کر آیا ہوں, میں نے رفع یدین کی ایک حدیث نہیں پڑھی ہے. کہنے لگے صحاح ستہ بھری پڑی ہے رفع یدین کی حدیث سے. کہ میں نے کہا لا کر دکھاؤ, مجھے بلوغ المرام لے کر آئے. اس وقت بلوغ المرام ہی میسر تھی, بلوغ المرام لے کر آئے. اب ہم دوسری منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں, بلوغ المرام میرے سامنے کھول کر رکھ دی. کتاب صفت الصلاح ہے, صفحہ نمبر مجھے آج بھی یاد ہے. اس کتاب کو میرے سامنے کھول کر رکھا اور فرماتے لگے یہ دیکھیں یہ رفع یدین کی حدیث ہے, آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے رفع یدین کی حدیث کو پڑھا, میں نے اس کے بعد حوالہ بخاری کا پڑھا, حوالہ مسلم کا پڑھا. آپ میری بدبختی کی انتہا دیکھیے, میرے اندر فقہ کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی, میرے اندر تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. میں نے وہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب ان کے ہاتھ سے لی اور حدیث کی کتاب ان کے ہاتھ سے لے کر میں نے کہا تم بڑے عالم دین ہو یا انور شاہ کشمیری بڑا عالم دین ہے, تم بڑے عالم دین ہو یا میرا باپ یونس شاہ بڑا عالم دین ہے, تم بڑے عالم دین ہو یا مولانا سلیم اللہ بڑے عالم دین ہے, تم بڑے عالم دین ہو یا مولانا فدار رحمان درخواستی بڑے عالم دین ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے بڑے بڑے اکابر علماء سے پڑھا ہے, انہوں نے کوئی مجھے حدیث نہیں دکھائی, تم آج مجھے حدیث دکھاتے ہو؟ لاؤ مجھے دو. وہ کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں لی اور دوسری منزل سے اٹھا کر وہ کتاب میرے نیچے پھینک دی. نیچے بازار میں وہ کتاب گرتی ہے, بازار کے اندر وہ کتاب گری ہے. وہ مولانا ہارون رشید مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے بڑا ظلم کیا ہے, حدیث کی کتاب کو اٹھا کر پھینکا ہے. میں نے کہا اس حدیث کی کتاب کو میں مانتا نہیں ہوں جس حدیث کی کتاب کے اندر رفع یدین کا تذکرہ موجود ہے. یہ کیفیات ہے, یہ ہمارے جذبات ہے, یہ ہمارے احساسات ہے. اس کی وجہ کوئی معمولی نہیں تھی. ہم نے آنکھ کھولی سے کہ حنفی کے اندر ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, یہی باتیں سنی کہ فقہ حنفی سب کچھ ہے. ہم نے اپنی زندگی کے شعور کو پہنچے, ہم نے دیوبندی مذہب کو سب کچھ جانا. ہم نے یہی سمجھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بہترین فرقہ ہے, بہترین گروہ ہے, کتاب و سنت کے مطابق گروہ ہے, وہ صرف فقہ حنفی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب ہے, بہترین کتاب ہدایات کی کتاب ہے, وہ کتاب بہترین کیوں نہ ہو جس کتاب کے شروع میں کتاب والوں نے لکھ دیا ہے الہدایات کل قرآن, ہدایات قرآن کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذلك. جب جو شخص ہدایات کو قرآن کی طرح سمجھتا ہو, جو شخص شرح و کلا کو قرآن جیسا رتبہ دیتا ہو, جو شخص فتاوی شامی کو, رد مختار کو, در مختار کو قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھتا ہو وہ حدیث کی کتابوں کو یوں ہی ٹھوکر مارتا ہے. یہی وجہ تھی اس ٹھوکر مارنے کی. میں نے جتنے علماء سے پڑھا تھا ہم نے یہی سیکھا تھا کہ یہ فقہ کی کتابیں سب کچھ ہے, فقہ کے اندر ہی سب کچھ ملے گا. قرآن و حدیث کا نچوڑ یہی ہے. حدیث کی کتابیں بیکار ہو چکی ہیں. حدیث کی کتابوں کو پڑھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. فقہ کی کتابوں کو پڑھ لو بات مکمل ہو جاتی ہے, معاملہ مکمل ہو جاتا ہے, دین مکمل ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اس بات کا یہ نتیجہ تھا کہ میں نے حدیث کی کتاب کو اٹھا کر پھینکا. حدیث کی کتاب اٹھا کر پھینکنے کی دیر تھی کہ میرے دل کے اندر ایک جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ ضمیر جاگ اٹھا. اور ضمیر کیسے جاگا؟ بات یہ سمجھ آئی کہ بھائی دیکھو احادیث رسول اللہ کا کیا قصور ہے. وہ کتاب جسے بلوغ المرام کا نام دیا گیا ہے, وہ کتاب جو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھی, وہ کتاب جس کے اندر بے شمار احادیث ہیں, وہ کتاب جس کے اندر اللہ کا بے شمار مرتبہ نام آیا, وہ کتاب جس کے اندر رسول اللہ کا بے شمار مرتبہ نام آیا, وہ کتاب جس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, وہ کتاب جس کے اندر اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, بدبختی کی انتہا دیکھیے, وہ کتاب زمین پر پٹہ دی گئی. یہ خیال آتا ہے کتاب کا کیا قصور تھا, احادیث کا کیا قصور تھا, ان کتابوں کا کیا قصور ہے. قصور تو ان اہل حدیثوں کا ہے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو دین سے ہٹا دیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو فکر ہندی سے باغی کر دیا ہے, جنہوں نے بڑے بڑے علماء کو برا کہا ہے. اہل حدیثوں کا قصور ہے, اس بلوغ المرام کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی سے ایک چنگاری اٹھتی ہے اور میں یہاں سے تحقیق کا سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنا تو چاہیے, ہمیں دیکھنا تو چاہیے آخر حق کیا ہے, آخر باطل کیا ہے, آخر بات سامنے آنی چاہیے. احادیث ادھر بھی موجود ہیں, احادیث ادھر بھی موجود ہیں, ادھر احادیث موجود ہیں, ادھر بھی احادیث موجود ہیں, احادیث دونوں طرح موجود ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کون سی احادیث درست ہیں, صحیح احادیث کون سی ہیں, رضا یدین کرنے کی احادیث صحیح ہے نہ کرنے کی احادیث صحیح ہے. اسی بات کو لے کر پھر میں کھڑا ہو گیا, علماء احناف کے پاس آیا. علماء احناف سے بڑے معروف عالم دین ہیں میرے بھائی حضرت مولانا محمد ضیاء الدین شاہ کراچی, بہت بڑے عالم دین, مفضل العلم والادب, لأهل العلم و دواء العرب کتاب لکھی, 1100 صفحات میں وہی کتاب لکھی ہے. بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں, دیوبندی مطلب کے بہت بڑے مفکر قسم کے عالم دین ہیں. میں ان کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مولانا مجھے بتائیں بخاری شریف کے اندر رفع دین کی حدیث موجود ہے یا کہ نہیں. مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے, کیا تمہیں پریشانی ہے, تم رفع دین کی حدیثی کو تلاش کر رہے ہو, تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا بات پریشانی کی نہیں ہے, رفع دین کی حدیث کیا بخاری کے اندر موجود ہے یا کہ نہیں, آپ مجھے بتائیں. واللہ میں نے بخاری پڑھ لی تھی لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ رفع دین کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے یا کہ نہیں. بخاری ہم نے کیسے پڑھی یہ ہمیں ہی پتا. ہم نے بخاری پڑھی نہیں, ہم نے بخاری گزاری, ہم نے بخاری کو صرف تلاوت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بچے بیٹھتے ہیں مدرسے کے اندر, اور مدرسے کے اندر بیٹھنے کے بعد بچے قرآن پڑھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, انہیں کوئی پتا نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, بس رٹے رٹائے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اسی انداز سے ہم نے بخاری کو پڑھا, اسی انداز سے ہم نے بخاری کو پڑھا, اور پڑھنے کا انداز ایسا تھا آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر کہ جو بخاری کی جو صحاح ستہ کی سب سے زیادہ تیز عبارت پڑھتا تھا, اساتذہ کرام کہتے تھے تم یہ کتاب پڑھو. اور ایک دن مجھے یاد ہے ہم نے 104 صفحات ایک گھنٹے کے اندر ترمذی شریف کے ختم کر دیے. ایک گھنٹے کے اندر 104 صفحات کیا پڑھا ہوگا. وہاں تو غلطی کرتے رہے, ادھر سے ادھر مارے, ادھر سے ادھر مارے, ادھر سے ادھر مارے. اور جب کوئی حدیث آتی اساتذہ یہ کہہ دیتے یہ امام شافعی کا مذہب ہے, یہ حدیث امام مالک کے مذہب کی ہے, یہ حدیث ہمارے مذہب کی ہے, یہ حدیث فلاں مذہب کی ہے. حدیث کو تقسیم کیا ہوا ہوتا, اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک بات کو تم نے ماننا ہے, ہم نے حدیث کو آگے تقسیم کر دیا ہے. یہ ہنفیوں کی حدیثیں ہیں, یہ شافعیوں کی حدیثیں ہیں, یہ حملیوں کی حدیثیں ہیں, یہ ہنفیوں کی حدیثیں ہیں, ہم نے حدیث کو آگے تقسیم کر دیا. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا, میں نے کہا بتلائیں بخاری کے اندر رفع دین کرنے کی حدیث موجود ہے. بجان کے الفاظ سے گھر کے اندر بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء وہاں پر بیٹھے تھے, چیف ایڈیٹر ضرب مومن کے مفتی ابو البابا شاہ منصور وہ بھی تشریف فرما تھے, وہاں پر ہمارے چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ہے, قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم ہے بخاری شریف کے اندر رفع دین کرنے کی حدیث نہیں. میرے لیے بات بڑی حیران کن تھی. وہیں پر مولانا محمد عبداللہ شلفی صاحب ہیں عالم دین, جماعت غربا علیہ حدیث کے بڑے اچھے عالم دین, ان کے پاس میں چلا گیا. میں نے ان سے جا کر پوچھا, میں نے کہا مولانا رفع دین کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کمال ہے ایک حدیث ہے, بخاری کے اندر تو کافی ساری حدیثیں موجود ہیں. میں نے کہا مولانا مجھے وہ بخاری دکھائیں جو بخاری صحیح بخاری ہو, جو بخاری صحیح بخاری ہو, ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں وہاں کوئی اور بخاری نکلے, یہاں کوئی اور بخاری نکلے. یہ بھی بات کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یہ جو رفع دین کرنے کی حدیثیں ہوتی ہیں یہ اہل حدیثوں کی بخاری میں, جو دوسری بخاری ہے اس میں نہیں, اصل بخاری میں رفع دین کرنے کی حدیثیں نہیں. میں نے کہا اصل بخاری مجھے چاہیے, اصل بخاری, نقل بخاری مجھے نہیں چاہیے. مولانا عبداللہ سلفی صاحب فرمانے لگے, بات یہ ہے میرے بھائی درسی بخاری, درسی بخاری کتب خانہ نور محمد سے چھپی ہوئی ہے, اور وہ بخاری ہے جس کو ہندی بھی اپنے مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں, ہم بھی اپنے مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں. یہ کتاب ہے, یہ اردو کا ترجمہ نہیں ہے, یہ تو عربی کی کتاب ہے, یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کو آپ لے کر جائیں, جہاں مرضی ہے لے کر جانا ہے. مولانا نے وہ کتاب مجھے دی, 101 صفحے پر آج بھی مجھے وہ حدیث یاد ہے, رفع دین کی حدیث موجود تھی, رفع دین کی وہ حدیث موجود تھی 101 صفحے پر. میں بھائی جان کے پاس لے کر آیا, مولانا ضیاءالدین کے پاس. میں نے ان سے فرمایا, میں نے کہا مولانا کل بات چل رہی تھی رفع دین کے بارے میں, آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ رفع دین کی حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے. میں بخاری لے کر آیا ہوں, آپ بخاری کو پڑھ لیں, بخاری کے اندر رفع دین کی حدیث موجود ہے. اس وقت وہاں پر علماء کچھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بخاری کھول کر ان کے سامنے رکھ دی. اب انہوں نے بخاری کی اس عبارت کو پڑھا, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع میں جاتے رفع دین کیا کرتے تھے, جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے تھے, جب دو رکعتوں کے بعد اٹھتے رفع دین کیا کرتے تھے, سجدوں کے اندر رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ حدیث پڑھنے کی دیر تھی. میں نے کہا سبحان اللہ, مولانا بتلائے حدیث موجود ہے یا کہ نہیں. مولانا کہنے لگے خاموش ہو جاؤ, محفل کو برخاست ہونے دو. محفل برخاست ہو گئی. مولانا نے قسم اٹھا کر کہا, اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں معلوم تھا بخاری کے اندر حدیث رفع دین کرنے کی موجود ہے یا کہ نہیں. میں نے کہا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث کو علم نہیں ہوتا. پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ اہل حدیث بالکل کورے ہوتے ہیں, اہل حدیثوں کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمیشہ, ہمیں یہی پڑھائے گا شروع سے لے کے آخر تک کہ غیر مقلدوں کے پاس علم نہیں ہوتا, یہ بالکل نکھٹو ہوتے ہیں, نیرے ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. بات ٹھیک کہتے ہیں, بات ٹھیک اس طرح سے کہتے ہیں کہ جس کو علم وہ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا. وہ علم سکا کو کہتے ہیں اور ہم سکا کو علم نہیں کہتے. ہم علم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں. ہم علم قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. وہ قرآن اور حدیث کو علم نہیں کہتے, وہ علم صرف فقہ کو کہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسی فقہ سے ہم جاہل رہتے ہیں جس فقہ کے اندر مختلف معاملات رکھے ہو, جس فقہ کے بے شمار مسائل قرآن و حدیث کے متصادم ہو, جس فقہ کے بے شمار مسائل قرآن و حدیث کی صراحت مخالفت کرتے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں اس سے آزاد ہی رکھے, اس سے بے علم ہی رکھے, اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا کر. علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے, اور تو کوئی علم نہیں ہے. یہ دوسرا واقعہ تھا میرے لیے بہت بڑا. اور میرے بھائی کہنے لگے, بھائی تم یہ بات چھوڑ دو. ٹھیک ہے یار, مجھے نہیں پتا تھا میں معذرت خواہ ہوں, لیکن تم یہ سلسلہ چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں, کیا حرج ہے رفع دین کی حدیثوں کو ڈھونڈنے کے؟ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے جو ایک مرتبہ رفع دین کی حدیثوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہو جاتا. میں نے کہا یہ تو صداقت کی دلیل ہوگی. بہرحال وہاں سے میں چلا آیا احمد آباد کے اندر. یہ بڑا عرصہ میں نے ٹھوکرے کھائی ان علاقوں میں. کبھی علماء اہل حدیث کے پاس جاتا, کبھی علماء دیوبند کے پاس جاتا, کبھی جامعہ فاروقیہ میں جاتا, کبھی ادھر انوار القرآن میں جاتا, کبھی مولانا محمد عبداللہ سلفی کے پاس جاتا, کبھی جامعہ ستاریہ میں جاتا, کبھی جامعہ بکر اسلامیہ میں جاتا. یہ عرصہ دراز میں علاقوں میں لگا رہا, ان علاقوں میں تحقیق کرتا رہا. میں نے ایک تحقیق کا انداز دیکھا جو آج میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. میں نے آج حق اور باطل کا ایک انداز دیکھا ہے. خدا کی قسم ہے, جب بھی علماء اہل حدیث کے پاس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا, علماء اہل حدیث نے میری قدر کی ہے, دو دو گھنٹے بٹھا کر مسئلہ سمجھایا ہے, تین تین گھنٹے بٹھا کر بات بتائی ہے, اپنا کھانا چھوڑا, اپنا پینا چھوڑا, اپنے سارے معاملات ترک کیے, مجھے سامنے بٹھا کر باتیں بتلاتے رہے ہیں, گائیڈ کرتے رہے ہیں, حق کی تمیز سکھاتے رہے ہیں. اور جب میں علماء احناف کے پاس جاتا, علماء احناف سے مسئلہ پوچھتا, ان سے میں پوچھتا بتلاؤ یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ غیر مقلدین کا کیسا ہے, یہ امین کیوں کرتے ہیں, رفع دین کیوں کرتے ہیں, یہ تکلیف کیوں نہیں کرتے. علماء احناف یہی بات کہتے, کوئی جواب نہ ہوتا, یہی بات کہتے, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم راستے سے جاؤ گے, خبردار تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرف جانے کی, اور خبردار ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم وہاں نہ جاؤ. مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب میں جامعہ انوار القرآن میں گیا, وہاں پر مولانا محمد حسین صاحب تھے, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, آمین بجاہر کی حدیث کھلی ہوئی ہے. میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا مولانا آپ کی مسجد میں آمین بجاہر نہیں ہوتی. فرمانے لگے ہمارے امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ہمارے امام کرتے تھے. کہتے تمہارے امام کون سے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہمارے امام. کہتے کیا بکواس کرتے ہو, مولانا کے الفاظ سے کیا بکواس کرتے ہو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے وہ ہمارے امام نہیں تھے. میں نے کہا آپ سے بھی تھے, مجھے کہا بہتر ابھی سے آپ سے آپ میں بھی امین ہوتی. کہنے لگے کیا دلیل ہے کہ وہ امین کرتے تھے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی مسجد میں آج بھی جاؤ, آج بھی وہاں پر جاؤ, وہاں پر امین ہو رہی. وہ محمد رسول اللہ کی مسجد ہے, وہاں پر آج بھی امین ہو رہی ہے. آپ محمد رسول اللہ کی مسجد سے امین کو نہیں دیکھتے, آپ یہاں پر کہتے امام ابو حنیفہ امین نہیں کہتے, میں یہ بات کہتا ہوں, آپ امین کیوں نہیں جاری کرتے؟ کہنے لگے یہاں سے جاتے ہو یا بچوں سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دو. میں نے کہا چلا جاتا ہوں, چلا جاتا ہوں, پھینکوانے کی کیا ضرورت ہے. اور واللہ نمبر رسول اللہ پر بیٹھا ہوں. تھوڑی دیر میں بیٹھ گیا, میں نے کہا مولانا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, میرے استاد محسر آ جائے, مولانا کا غصہ کم ہو جائے, میں پھر سوال کروں گا. مولانا کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا, پانی وغیرہ پیا, میں نے مولانا سے دوسرا سوال ڈال دیا. میں نے کہا مولانا جلسہ استراحت میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو بیٹھ کر اٹھتے تھے, آپ بیٹھ کر کیوں نہیں اٹھتے؟ اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کو بیٹھ کر اٹھنا چاہیے. مولانا کہتے ہیں پھر تو نے میرا میٹر گرم کر دیا ہے. مولانا نے دو بندوں کو بلوایا, مجھے اٹھا کر باہر پھینکوایا اور دروازے کو بند کر کے چوکیدار کو یہ کہہ دیا آج کے بعد عتیق مسجد کے اندر گھسنے نہ پائے. یہ انداز تھا. اسے کہتے ہیں بہت, ہمیں کہتے ہیں ان کے پاس اخلاق نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا اہل حدیثوں کے پاس اخلاق. کیوں اخلاق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک ہاتھ سے سلام کرنا بد اخلاقی ہے تو اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے سلام کیا ہے. میں نے ایک حلبی سے یہی بات پوچھی, مجھے کہتے ہیں اہل حدیثوں کے اندر ادب نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے نزدیک ادب کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں ادب دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے میں ادب ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے سلام کیا ہے, کہ اللہ کے رسول ادب نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ کے رسول نے ادب نہیں سکھلایا؟ اللہ کے رسول نے ادب سکھلایا ہے. دنیا کے اندر کوئی اتنا ادب نہیں سکھلا سکتا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے. دنیا کے اندر کوئی اتنا اخلاق نہیں سکھلا سکتا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے. کائنات کے اندر سب سے بڑے اخلاق والے اہل حدیث ہیں, سب سے بڑھ کر ادب کرنے والے اہل حدیث ہیں دنیا کے اندر. شفیع الرحمان فیضی صاحب, جب ہم پکے حنفی تھے تو مولانا سے اس بات پر بحث مباحثہ ہوتا رہتا تھا کہ مولانا رفع دین کچھ بھی نہیں ہے, آمین کچھ بھی نہیں ہے, یہ ویسے ساری کی ساری غیر مقلدوں کی باتیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو جب میں مولانا کے پاس یہاں پر آیا پرواز عربی برنال کالج کے اندر, تو مولانا بڑے متباہر عالم دین تھے, ہنفیوں کے ہیں آج بھی ہیں. تو میں رات کو وہاں پر سویا, صبح میں اٹھا تو مجھے نماز کے لیے اٹھایا تو وہ خود سنتے ادا فرما رہے تھے. مجھے نماز کے لیے اٹھایا, خود سنتے ادا فرما رہے ہیں. تو میں نے مولانا کو دیکھا کہ مولانا سنتے ادا فرما رہے ہیں, ساتھ ساتھ رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی. اس وقت میں ہنسی تھا, میرے اندر ابھی ہنسیت موجود تھی, ابھی میں حدیث نہیں ہوا تھا, تحقیق کر رہا تھا. لیکن مولانا کو میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا. میں نے مولانا سے پوچھا, مولانا نے نماز سے سلام پھیرا, میرے مولانا سے پوچھا, میں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ غیر مقلد ہو گئے؟ مولانا کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں غیر مقلد ہو جاؤں. میں تو غیر متعلق نہیں ہوا بھائی, آؤ نماز پڑھیں, اوپر نماز کا وقت ہونے لگا ہے, نماز پڑھتے ہیں بعد میں گفتگو کریں گے. فرض نماز ادا کی, فرض نماز کے بعد واپس آئے نیچے. دوسرا پہلا سوال میرا یہی تھا. میں نے مولانا سے پوچھا, میں نے کہا مولانا یہ بتلائیں کہ آپ نے جو آج سنتوں کے اندر رفع دین کیا ہے اور آپ نے فرضوں کی جو آپ نے اوپر پڑھائی ہے مسجد کے اندر فرض پڑھائے ہیں اس کے اندر آپ نے رفع دین نہیں کیا, سنتوں کے اندر آپ نے رفع دین کیا ہے, آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کی سنتیں ٹھیک ہیں یا آپ کے فرض ٹھیک ہیں؟ تو مولانا مجھے کہنے لگے بات یہ ہے یار کہ اللہ کی قسم ہے میں نے رفع دین کی اتنی حدیثیں پڑھی ہیں, اتنی حدیثیں رفع دین کی میں نے پڑھی ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اگر رفع دین کے بغیر میں نے ساری نمازیں ادا کی, کل اللہ نے یہ کہہ دیا کہ رفع دین کے بغیر نماز قبول نہیں ہے, اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس وجہ سے سنتوں کے اندر رفع دین کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا مولانا اگر اتنی ہی بات ٹھیک ہے تو پھر آپ فرضوں کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمانے لگے یہ آج بھی زندہ ہیں, آج بھی موجود ہیں. فرمانے لگے دل تو فرضوں کے اندر بھی کرتا ہے لیکن مقتدیوں سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا مقتدیوں کے لیے ہم حدیث چھوڑ دیں, مقتدیوں کے لیے ہم قرآن چھوڑ دیں, مقتدیوں کے لیے ہم سنت رسول اللہ چھوڑ دیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس وقت میں وہاں سے اٹھا, میں مختلف علماء سے پھر تحقیق پہ لگ گیا, مختلف علماء احناف کے پاس جاتا رہا, تقلید کے موضوع پر میں مختلف علماء کے پاس گیا. میں نے کالم دین سے سوال کیا, میں وہاں علوم شریعہ بیکری چوک کے اندر مولانا نور الامین صاحب راولپنڈی کے اندر یہ مدرسہ موجود ہے, وہاں پر وہ میرے استاد ہیں, آج بھی وہاں پر شیخ الحدیث کے دیوبندی حضرات کے, میں ان کے پاس گیا. میں نے ان سے جا کر کہا, میں نے کہا مولانا تقلید کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں تقلید فرض ہے. میں نے کہا تقلید فرض کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ تقلید فرض ہے. تقلید کر رہے ہیں فرض ہے, تقلید شخصی ایک امام معین کی تقلید یہ واجب ہے کہ آپ امام علی حنیفہ کی تقلید کریں, آپ کسی دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتے. میں نے انہیں یہ بات کہی, میں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ فرض یہ اللہ نے اتارے ہیں, سنت اللہ نے اتارے ہیں, واجب اللہ نے اتارے ہیں. اللہ نے نہ فرض کے اندر امام علی حنیفہ کو شمار کیا ہے, نہ سنت کے اندر امام حنیفہ کی تقلید کو شمار کیا ہے, نہ سنن کے اندر شمار کیا ہے, نہ واجبات کے اندر شمار کیا ہے, آپ کیسے شمار کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید فرض ہے. میں نے انہیں یہ کہا, میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید فرض ہے تو امام ابو حنیفہ پہلے تھے یا صحابہ پہلے تھے؟ امام ابو حنیفہ پہلے تھے یا صحابہ پہلے تھے؟ کہنے لگے صحابہ پہلے تھے. تو میں نے پوچھا صحابہ اگر پہلے تھے تو صحابہ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ 100 سال بعد آئے صحابہ کیسے؟
میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں,
صحابہ تو پہلے تھے.
میرا سوال ہے, 100 سال بعد آئے.
میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں مولانا, میرا سوال ہے, ٹھنڈے دل سے جواب دیں. خدا کا تھپڑ سے جواب نہیں دینا, ڈنڈے سے جواب نہیں دینا, گالم گلوچ سے جواب نہیں دینا. میرا سوال ہے مجھے جواب دیں. میں تو گمراہ ہونے لگا ہوں, بقول آپ کے میں تو راستے سے ہٹنے لگا ہوں, لیکن مجھے یہ بتلائیں اگر حنفیت سچ ہے, اگر شافعیت سچ ہے, اگر حملیت سچ ہے, اگر حنفیت سچ ہے تو مجھے صحابہ میں کیوں نظر نہیں آتے؟ صحابہ میں نہ کوئی حنفی تھا, نہ کوئی شافی تھا, نہ کوئی مالکی تھا, نہ کوئی حملی تھا. صحابہ سارے کے سارے محمدی تھے. میرا ایمان ہے کہ صحابہ جنتی تھے, صحابہ حنفی کوئی بھی نہیں تھا. مجھے یہ بتلائیں کہ صحابہ کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے صحابہ کو چھوڑو, صحابہ کے تم کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا ہم نے کیا لگنا ہے, ہم نے تو صحابہ کی بات کو ماننا ہے. صحابہ حنفی تو نہیں تھے, تو اگر صحابہ حنفی نہ بن کے جنت میں چلے گئے, صحابہ شافی نہ بن کے جنت میں چلے گئے, صحابہ حملی نہ بن کے جنت میں چلے گئے, صحابہ اگر مالکی نہ بن کے جنت میں چلے گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں. اور اگر آپ کہتے ہیں جنت میں جائے گا وہی جو حنفی ہوگا, تو پھر صحابی کو جنت میں جا سکتا تو جا سکتا ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے حنفی ہونا ضروری ہے, تو اگر حنفی ہونا ضروری ہے تو صحابہ میں سے کوئی جنت میں گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, کوئی بھی نہیں تھا حنفی, کوئی بھی نہیں تھا. پھر سپاہ صحابہ کے کیا معنی ہے؟ پھر تو بات تو یہ ہے کہ سپاہ صحابہ کے کیا معنی ہے؟ صحابہ حنفی تھے, صحابہ شافی تھے, صحابہ مالکی تھے. بات سیدھی سادی سی ہے, یہاں پر جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں, پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. یہی میرے وہ سوالات تھے جو میں نے حنفی علماء کے سامنے اٹھائے, یہی میرے وہ قصور تھے جو میں نے حنفی علماء کے سامنے اٹھائے, یہی میری وہ باتیں تھیں جو حنفی علماء کے سامنے میں نے اٹھائی. میں نے کہا یہ بتلائیں, مجھے اس بات پر مطمئن کر دے کہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, یہ حق مومن ہیں, یہ اہل حق میں سے ہیں. اور اہل حق صحابہ کو کہا گیا اولئک هم المؤمنون, یہ کہا گیا اولئک هم المفلحون کہا گیا, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کہا گیا, لقد رضی اللہ عنہ کہا گیا, اطلاع علی اہل بدر کہا گیا. یہ سارے کے سارے بات اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہی. مجھے بتلاؤ صحابہ حنفی تھے؟ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے اتنی باتیں کہی ہیں کہ یہ حق پر ہیں, یہ سچے ہیں, تو صحابہ حنفی تو نہیں تھے. صحابہ کس بات کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے. تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سچ ہے اور حق ہے, اس کے علاوہ کوئی بات سچ نہیں. اگر سچ مانتے ہو تو پھر بات بتلاؤ صحابہ کا کیا بنے گا؟ بات سیدھی سادی سی ہے. اور میں آپ کو حیران کن بات کرتا ہوں کہ سوال کا مجھے جواب نہیں ملا. مولانا نور الامین صاحب مجھے فرمانے لگے, مولانا آج بھی زندہ ہے, اللہ انہیں لمبے لگے, اللہ نے لے ہیں, کہ یار تم کن معاملات کے پیچھے لگ گئے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ذہین تھے, اندر کا کشمیری کے تم پوتے ہو, تم کس مصیبت میں پڑ گئے ہو؟ نہ کرو اس طریقے سے, گمراہ ہو جاؤ گے, تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا. میں نے کہا مولانا مجھے ایک بات آپ بتلائیں, کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہ گمراہی کا سبب ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں میرا تجربہ ہے. انہوں نے پھر مجھے ایک واقعہ سنایا, کہتے ہیں مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی
جو بہت بڑے مفتی اعظم تھے, مولانا ان سے واقف ہوں گے, بہت بڑے مفتی اعظم تھے, وہ ان کے شاگرد تھے مولانا نور الامین صاحب. مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. ہم مولانا مفتی ولی حسن تونکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولانا مفتی ولی حسن صاحب فرمانے لگے کوئی بندہ مرزائی ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا, کوئی بندہ لیکن کوئی غیر مقلل ہو جائے مجھے دکھ ہوتا. میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مرزائی ہو جائے تو چلے دفع ہو جائے, مرزا کو مانے گا. کوئی بریلی ہو جائے تو چلے شرک بدعت میں لگا رہے گا, لیکن جو غیر مقلل ہو جائے وہ دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا. غیر مقلل نہیں ہونا چاہیے بندے. میں نے کہا اچھا اپنی جان بچا رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے مرزائی بناؤ لوگوں کو, اپنی جان بچانے کے لیے شرک پہ لگاؤ لوگوں کو, لیکن اپنے پیچھے نہ آنے دو. کہنے لگے میرا تجربہ ہے. مولانا مفتی ولی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے. خبردار اہل حدیث نہ ہونے پائے, باقی جو مرضی ہو جائے مجھے خوشی ہوتی. تو میرے بھائیو یہ وہ معاملات تھے, یہ وہ باتیں تھیں, یہ وہ سوالات تھے, یہ وہ چیزیں تھیں جو میں مختلف جگہ پر جاتا رہا, مختلف اساتذہ کے پاس جاتا رہا, مختلف جگہ پر سوال کرتا رہا. میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا. مجھے ہر جگہ سے یہی دھمکیاں ملتی تھی تمہیں ہم ماریں گے, تمہیں ہم یہ کریں گے, نکل جاؤ دفع ہو جاؤ. کئی مرتبہ دھکے دے کے نکالا گیا, کئی مرتبہ تھپڑ بھی مارے گئے, کئی مرتبہ لاٹھیاں بھی ماری گئی. میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے, لیکن میں نے یہ کہا مجھے حق پتا لگنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ چار سالہ گھٹن دور میرا گزرا ہے, چار سالہ تحقیق پر مبنی دور, جو میں نے بڑا گھٹن گزارا, جو میں نے بڑا خوفناک گزارا. آخر کار مولانا انور شاہ کشمیری کے بیٹھے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, مولانا انصر شاہ کشمیری جو آج بھی دیوبند کے اندر شیخ الحدیث ہے, ان تک میں نے ایک پیغام بھیجا. ہمارے ایک دوست یہاں سے ملنے کے لیے گئے, ہمارے خاندان کے ہیں, ان تک میں نے ایک رکا لکھ کر ان کو بھیجا. میں نے کہا مولانا مجھے بتلائیں, میں بڑا پریشان ہوں, مجھے مستق اہل حدیث میں صداقت نظر آتی ہے, مجھے حنفیت کے اندر حدیث نظر نہیں آتی, مجھے حنفیت کے اندر حدیث کے ساتھ محبت نظر نہیں آتی, مجھے جگہ جگہ نظر آتا ہے. یہاں ہمارے امام نے یہ فرمایا, ہمارے امام نے یہ فرمایا, ہمارے امام نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول کی بات نظر نہیں آتی. مجھے بتلائیں کہ کیا میں مسئلہ کہنے حدیث کو اختیار کر لوں. مولانا نے بہت عرصے کے بعد, وہ جو شخص یہاں سے گیا تھا پاکستان سے, وہاں سے مل کر واپس آیا کشمیر سے, مولانا کا یہ پیغام لے کر آیا مولانا کا. مولانا فرمانے لگے جب یہ جا کر اس کو ملے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پیغام ہے, وہاں سے مولانا نے یہ پیغام بھیجا ہے, جہاں سے میری کایا بالکل پلٹ گئی. مولانا فرمانے لگے کہ عتیق الرحمان سے کہہ دو کہ انور شاہ کشمیری وہ شخصیت تھی کہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے حق ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت انور شاہ کشمیری ان کے مذہب پر ہیں. اگر یہ مذہب حق نہ ہوتا, انور شاہ کشمیری جیسا مجتہد اس مسلک پر نہ ہوتا, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا دادا اس مسلک پر گیا ہے تو اس کو بھی اسی مسلک پر ہونا چاہیے. بس اس کے علاوہ میرا کوئی جواب نہیں ہے. جب یہ بات مجھے پہنچی میں نے کہا خدا کی قسم ہے دین میرے دادا کا نہیں ہے, میرے باپ کا نہیں ہے, دین محمد رسول اللہ کا ہے, میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. لہذا آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کہ اہل حدیث کو قبول کر رہا. وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ اعلان کیا, میں نے کہا میں آج سے حنفیت کو ترک کر رہا ہوں. میں نے مولانا عبد السلام بھٹوی حفظہ اللہ سے پھر درس حاصل کیا, میں نے مولانا حافظ عبد الرشید اظہر صاحب سے پھر علم حاصل کیا, میں نے ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب سے پھر حدیث کا علم حاصل کیا, میں نے پھر حضرت مولانا محمد یونس اطری صاحب سے حدیث کا علم حاصل کیا, پھر اس کے بعد حدیث کے علم کے لیے میں چل پڑا, پھر اس کے بعد حدیث کا علم حاصل کرتا رہا. واپس میں جب گھر کی طرف لوٹ کر آیا, میرے بڑے بھائی گھر پر موجود تھے, بہت بڑے عالم دین ہیں دیوبندیوں کے, بہت بڑے متبحر عالم دین تھے, احمد آباد کے اندر مسجد کے خطیب تھے. میں ان سے کہا, میں نے کہا میرے حدیث ہو گیا ہوں. کہتے ہیں تو میرے حدیث ہو گیا ہے, تو گھر سے نکل جا. مجھے گھر سے نکالا گیا, مجھے مارا گیا, مجھے پیٹا گیا, مجھے جائیداد سے آ کیا گیا. خدا کی قسم ہے یہ ساری باتیں میرے ساتھ گزری ہیں, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی مجھے سزائیں دی گئی اتنی سزاؤں پہ مجھے دین حنیف سے محبت ہوتی چلی گئی. اس وقت مجھے بڑا سکون آتا جب لوگ مجھے یہ بات کہتے بتلا تو کافر ہے یا تیرا باپ کافر تھا. میں کہتا اللہ اکبر, دیکھو تکالیف کا کیسا عجیب انداز ہے, کیسا تھوڑا انداز ہے, کیسا عجیب انداز اپنا رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں بتلا تو کافر ہے تیرا باپ کافر تھا, غصے میں آئے گا, جذبات میں آئے گا, یا اپنے آپ کو کہے گا یا باپ کو کہے گا. باپ کو کہے ہم ماریں گے, اپنے آپ کو کہے ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. میں یہی بات کہتا تھا حضرت موسیٰ کی کہ مجھے قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا تیرے باپ کا مذہب کیا تھا, تیرے دادے کا مذہب کیا تھا, تیرے پردادے کا مذہب کیا تھا, تیرا باپ کیا تھا. قبر کے اندر سوال ہوگا من رب کا تیرا رب کون تھا, من نبی کا تیرا نبی کون تھا, ما دین کا تیرا دین کیا تھا, اس بارے میں سوال ہوگا, میرے باپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, میرے باپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مجھ سے, مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ بتلا تو نے نبی کی تحریر کی ہے یا کہ نہیں کی. قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا, قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا کہ کس امام کے مقلد تھے, قبر کے اندر یہ سوال ہوگا. وہی اگر کہہ سکتا ہے تو کہہ دے, کیونکہ لوگوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا کتاب سے بھی پاکستان کے اندر. اس وقت مجھے ایک عرب ساتھی نے سعودی عرب کے اندر وہ کتاب بتلائی, کہتے ہیں تم پاکستانی بڑے تیز ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر طرح طرح کے لوگ نکلتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہر سال کے اندر ایک نبی پیدا ہو جاتا ہوتا ہے, واقعی میں ہوتا. تو میں نے کہا یہ تو وہاں کی جہالت کی دلیل ہے. کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہر سال نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں, نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں. کہنے لگا میرے پاس یہ کتاب ہے تم دیکھو. میں نے وہ کتاب دیکھی, کتاب ایک گھنٹی کی لکھی ہوئی, اللہ اکبر, بڑی عجیب بات اس نے لکھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, آپ بتائیں کہ وہ کس کی پیروی کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے. اپنی عیسائیت کو نہیں لے کر آئیں گے, اپنی عیسائیت کو نہیں لے کر آئیں گے, اپنی کتاب انجیل کو لے کر نہیں آئیں گے, کسی اور کتاب کی دعوت نہیں دیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, بلکہ محمد رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں گے, امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف بلائیں گے. حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے, رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر. پاکستان کے ایک حنفی عالم دین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آ کر حنفی ہوں گے اور حنفیت کی تبلیغ کریں گے. نبی کو بھی کیا بنا دیا ہے؟ نبی کو بھی ہنفی بنا دیا ہے. آپ کو اور مجھے تو ہمیں آپ کو تو بنانا ہی ہے ظاہر رہا تھا. جب نبی کو ہنفی بنا دیا تو اس نے یہ بات لکھی, مجھے عرب عالم دین کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت تیز ہیں, جو چاہے کر گزریں, جو چاہے کر گزریں, جو مزاج یار میں آئے, جو بات آئے کہہ دیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ آئیں گے, محمد رسول اللہ کے دین پہ ہوں گے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تعصب بھرا ہوا ہے, ہمارے اندر کتنی گھٹن موجود ہے, ہمارے اندر کتنا حق کو دبانے کی کوشش موجود ہے. ہم نے نبی کو بھی امتی کا پیروکار بنا دیا, ہم نے نبی کو بھی حنفی بنا دیا. وہ نبی جو صاحب شریعت تھا, وہ نبی جو صاحب کتاب تھا, وہ نبی جو اول آدم پیغمبر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہے, اور حضرت عمر کیا پڑھ رہے ہیں؟ تورات پڑھ رہے ہیں. بولانا اسی بات کیا ہے؟ تورات پڑھ رہے ہیں. تورات اللہ کے رسول نے دیکھا, اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حضرت عمر کے صدیق نے دیکھا تو فرمایا ہماتنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا عمر سکلت قومک یا عمر, اے عمر تیری ماں تجھے گھوم پائے, رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, رسول اللہ کا چہرہ دیکھ. حضرت عمر جیسی شخصیت اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتی ہے, چہرے کی تاب نہیں لا سکتے, غصے کی تاب نہیں لا سکتے. فوری طور پر یہ اعلان کرتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا, میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی, میں رسول اللہ کو نبی ماننے پہ راضی, میں دین اسلام کو دین ماننے پہ راضی, اللہ کے رسول میں راضی ہو چکا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تم میرے ہوتے ہوئے تورات کو پڑھ رہے ہو, میرے اگر موسیٰ آ جاتے, اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرتے تو تم سیدھے راستے گمراہ ہو جاتے, تم سیدھے راستے بھٹک جاتے. خدا کی قسم ہے پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں, اگر محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کو ماننا گمراہی ہے, محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو ماننا گمراہی ہے, محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت داؤد کو ماننا گمراہی ہے, تو خدا کی قسم ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کو ماننا سب سے بڑی گمراہی. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آج کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہلوائے تو محمد رسول اللہ سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ کوئی یہودا نبی کی طرف اپنی نسبت کر کے یہودی کہلائے تو اللہ کے رسول سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر محمدی نہ کہلوائے حنفی کہلائے اس کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہے کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ محمدی تھے, تابعین محمدی تھے, تبع تابعین محمدی تھے, ائمہ کرام محمدی تھے, محدثین کرام محمدی تھے, یہ سارے کے سارے محمدی تھے. میرا ایمان ہے یہ سارے جنتی تھے. اے دنیا کے لوگوں تم بھی یہ بات سن لو, جس نے جنت میں جانا ہے محمدی بن جائے, محمد رسول اللہ جنت کا دروازہ کھول دے. کھلوائیں گے اللہ جنت کے اندر ساتھ نصیب فرما دے گا. میرے بھائیو جنت اسی راستے کے اندر ہے, اور کسی راستے کے اندر جنت موجود نہیں ہے, اور کسی راستے پر آپ کو جنت مل نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر, قرآن و حدیث پہ چل کر آپ کو جنت حاصل ہو سکتی ہے. پھر میرے بھائیوں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں اہل حدیث ہو گیا. اہل حدیث ہو جانے کے بعد جو مجھ پر تکالیف آئی اللہ کی قسم ہے وہ الگ داستان ہے, جو پریشانیاں آئیں وہ الگ داستان ہے. یہ دین حق کی دلیل ہوا کرتے ہیں, پریشانیاں اور مسائب آئے کرتے ہیں. اگر دین حق اپنانے کے بعد پریشانیاں نہ آئیں تو بلال حبشی کو بندہ کیا جواب دے گا؟ بلال نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, صہیب نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, خدا کی قسم ہے آج آپ سچا دین اپنا لیں, آج آپ سچی توحید اپنا لیں, آج ہی لوگ آپ کو گمراہ کہنا شروع کر دیں, آج ہی لوگ گالیاں دینی شروع کر دیں گے. پھر میں نے اپنے خاندان کے اندر تبلیغ کی, اپنے خاندان کے اندر پہلا اہل حدیث تھا, اپنے خاندان کے اندر پہلا اہل حدیث تھا. اللہ کے فضل و کرم سے, تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں, جو اللہ نے مجھ سے ناکارا کے ساتھ کی ہے. میرے وہ بھائی جو اعتبار کے اندر میری مخالفت کر کے مجھے گھر سے نکال رہے تھے, ایک وہ وقت آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اہل حدیث ہو گئے, وہ بھی اہل حدیث کے. اور آج آزاد کشمیر کے اندر گڑی دوپٹہ میں مسجد اہل حدیث کے خطیب بن چکے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کا احسان ہے. اور میرے بھائیوں ایک اور خوشخبری, ایک اور بات جو میں نے اس مسئلے کے اندر دیکھی کہ حق بڑا جلدی پھیلتا ہے, بہت جلدی حق کی شاخیں نکلتی ہیں, حق بہت جلدی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. پھر ایک وہ وقت آیا, آج وہ وقت ہے, آج وہ وقت ہے کہ اس خاندان کے اندر آج سے 10 سال پہلے میں اکیلا اہل حدیث تھا. اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ, آج اللہ چاہ کشمیری کے خاندان کے اندر 30 گھرانے الحمدللہ اہل حدیث ہو چکے. میں اپنی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا میں لے کر آئے وہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث کس انداز سے اپنے اثرات دکھا لاتا ہے, قرآن اور حدیث کس انداز سے پھیلتا ہے, اور قرآن و حدیث کو کوئی دنیا کی طاقت پھیلنے سے نہیں روک سکتی. ایک وہ وقت آئے گا انشاءاللہ, علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلمات مجھے یاد ہیں, آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر اگر جھنڈا لہرائے گا تو اہل حدیث کا لہرائے گا انشاءاللہ. اللہ کرم سے جو صحابہ کا نعرہ تھا, جو تابعین کا نعرہ تھا, رسول اللہ کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ رسول اللہ کا نعرہ تھا. اور حضرت علی کا نعرہ یہی تھا. نعرہ حیدری کیا تھا؟ اللہ اکبر. نعرہ حیدری کیا تھا؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت کیا تھا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کا نعرہ بھی اللہ اکبر تھا, حضرت علی کا نعرہ بھی اللہ اکبر تھا. واقعی میں اللہ اکبر, اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں, وہ اللہ سب سے بڑا ہے جس اللہ نے ہمیں حق سمجھا دیا ہے. اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو, اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو. خدا کی قسم ہے اگر ہم اہل حدیث نہ ہوتے آج کسی چوکٹ پہ گرے ہوئے ہوتے, آج ملنگوں کا روپ دھارا ہوا ہوتا, آج کسی کے تکلیف کا پٹا پہنے ہوئے ہوتے, آج کسی کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے, آج کسی قبر کی بٹی کھا رہے ہوتے, آج کسی عالم دین کے پاؤں کو چوم رہے ہوتے. قربان جائیں اللہ تیری ذات پر, تو نے ہم جیسے ناکارا کو اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیری ذات بہت بڑی ہے, تو نے ہم جیسے ناکارا کو قبول کیا ہے. میرے بھائیو میں بات کی دعوت دیتا ہوں, دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں, خدا را قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, قرآن و حدیث کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, قرآن و حدیث کو لوگوں کو بتلائیں, قرآن و حدیث کو لوگوں کی طرف پھیلائیں. اللہ کی قسم ہے قرآن و حدیث کا اپنا انداز ہے, یہ لوگ قرآن و حدیث کے قریب نہیں آنے دیتے, تب لوگ صحیح راستے کی صورتحال دیکھ نہیں سکتے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے کر آئیں, لوگوں کو دعوت دیں, وہ قرآن کا مطالعہ کریں, وہ حدیث کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ جو قرآن کا مطالعہ کرے گا اس کی توحید پکی ہوگی, جو حدیث کا مطالعہ کرے گا اس کی نماز اور اس کی زندگی پکی ہوگی, جو قرآن و حدیث دونوں چیزوں کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ وہ اہل حدیث بن جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
فقہ والے تھے بھائی, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقہ احادیث پر مبنی تھی. جتنی بھی فقہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ احادیث پر مبنی ہے. اگر کسی حضرت امام بخاری سمیت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی فقہ احادیث کے خلاف ہو, قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو, تو اہل حدیث اس کا کوئی پابند نہیں ہے. جیسا کہ علامہ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کے مخالف کسی کی بات فقہ نہیں کہلا سکتی. فقہ قرآن و حدیث کا نام ہے, اور جو مروجہ فقہ کو لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے اور قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں کہلا سکتی. میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. قرآن میں ہے ول والدات یرضین اولادہن حولین کاملین, کہ اولاد والی عورتیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائیں. فقہ کے اندر ڈھائی سال کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, یہ کون سی آیت کا نچوڑ ہے؟ اور یہی ایک مسئلہ کوٹ رنجیت شیخوپورہ کے اندر ایک قصبہ ہے, وہاں کے پہ دیوبندیوں کے مسجد کے صدر ساری تاج الدین گجر, انہوں نے میرے ساتھیوں بات کی, وہ تھی کہ فقہ کا ایک مسئلہ آپ قرآن و حدیث کے ہو جائیں گے. میں نے یہی مسئلہ ان کے سامنے رکھا, اگر آپ ایک ہی مسئلہ فقہ کا قرآن سے ثابت کر دیں میں دوبارہ جو ہے وہ اہل حدیث ہو جاؤں گا. وہ گیا شیخوپورہ کے علماء کے پاس, وہاں ایک ان کے عالم دین ہے عبد الرشید صاحب ان کے نام ہے, انہوں نے کہا جی قرآن کریم میں ڈھائی سال کا مسئلہ دودھ کا موجود ہے, ہم لہو و فصالہ ثلاثون شہرا. میں نے کہا جی اس آیت کے اندر انہوں نے بدبیانتی کی ہے, اس کا مسئلہ جو ہے حمل اور دودھ یہ دونوں مدتیں اللہ نے کچھی بیان کی ہے, کم از کم چھ ماہ کی حمل کی مدت ہے اور دو سال دودھ کی مدت ہے, قرآن نے دونوں مدتیں کچھی بتا دی ہے. یہاں تو فقہ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہو, یہ تو تضاد ہے. اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا ہے وَفَصَالَهُ فِي عَامَيْنِ, کہ اس کا دودھ چڑھانا دو سال کی مدت تک ہے. اور پھر یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ پردیس میں ہے, بچی جو ہے اپنے ملک میں ہے, دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے, ملاپ نہیں ہوا, بچہ پیدا ہو گیا ہے, وہ آدمی اس بچے کا انکار نہ کرے تو یہ بچہ حلالی ہے, حرامی کا فتویٰ لگ سکتا. یا یہ فقہ کو مانتے ہیں, یہ قرآن حدیث پہ فقہ مبنی ہے. یہ فتاوی میلاد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کی حدیث صحیح ہے, لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کی اجازت نہیں دیتے. خوشی کے موقع پر دو رکعت نماز ادا کرنے کی حدیث ہے لیکن امام صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے. میں پوچھتا ہوں کیا یہ مسئلے کون سی حدیث کے نچوڑ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی شوال کے چھ روزے صحیح مسلم میں موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور حضرت امام ابو حنیفہ کو مکروہ کہتے ہیں, یہ کون سی حدیث اور آیت کا نچوڑ ہے؟ اور سوالوں کا جواب دیتے ہیں حضرت علامہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی حافظ اللہ.
میرے بھائی نے سوال کیا ہے, محترم مولانا کیا آپ مولانا احمد شاہ کشمیری کے سکے پوتے ہیں؟ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا بندہ یہ کہہ دیجیے میرے والد ہیں تو بندہ پوچھے آپ کے سکے والد ہیں, اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں. لکھ دیا ہے کہ پوتے ہیں, بات ختم ہوگی پوتے ہیں. اب اس میں یہ سوال جو ہے نا بڑا عجیب سے نکلا ہے. اپنے خط و کتابت کا ایڈریس محمد فرمائیں, میں واہ کینٹ مرکزی جامع مسجد علی حدیث لائق علی چوک واہ کینٹ ضلع راولپنڈی کے اندر, مرکزی جامع مسجد علی حدیث لائق علی چوک واہ کینٹ. میرا فون نمبر 536397, کوڈ نمبر 0596, میرا موبائل نمبر 0300517975. میرے بھائی امید ہے جس نے یہ سوال لکھا ہوگا اس نے میرے ساری چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی. میں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر موجود ہوں اور عرصہ 8 سال سے وہاں پر خدمت کر رہا ہوں. یہ بھی اپنا ایک سوال ہے, یوں لگتا ہے جیسے امت پر محمدیت نہیں حنفیت نازل ہوئی ہے. امت کیا کھو رہی ہے, کیا پا رہی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ امت نے یہی کھویا ہے, یہی پایا ہے. جب سے یہ فرقے پیدا ہوئے, جب سے یہ فرقے پیدا ہوئے امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی. جو ہنسی ہے وہ کہتا ہے شافی غلط ہیں, جو شافی ہے وہ کہتا ہے ہنسی غلط ہیں. اور یہاں پر یہ بات بڑی عجیب تھی, آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ چاروں امام برحق ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بات جو سمجھ آئی کہ چاروں امام برحق ہیں. چلے جی برحق ہیں, برحق کا مطلب یہ ہے چاروں حق پہ ہیں. اب میں نے وہاں پر یہ پوچھا, میں نے کہا مولانا شرح وقائع سامنے پڑی ہوئی تھی, وہاں مائے مستعمل کا مسئلہ وہاں پر تھا, تو مائے مستعمل میں چاروں اماموں کا اختلاف ہے. ایک امام کہتا ہے طاہر ہے, دوسرا طاہر بھی ہے مطاہر بھی ہے, تیسرا کہتا ہے نہ طاہر ہے نہ مطاہر ہے, نہ چاروں اماموں کے الگ الگ مسئلے ہیں وہاں پر. تو میں نے وہاں مولانا سے یہ پوچھا, میں نے کہا یہ بتلائیں کہ یہ چاروں امام جو ہیں مختلف باتیں کہہ رہے ہیں, ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھیک, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں. تو اب اگر چاروں حق پہ ہیں تو ان سے کس کی بات کو مانا جائے؟ تو کہنے لگے, میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا جیسے یہ میرے سامنے آپ دیکھ لیں, یہ مثال بھی سمجھ لیں, یہ سامنے لوڈ اسپیکر ہے,
ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ نوٹ سپیکر ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ پکھا ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں یہ ٹیپ ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں دری ہے, تو بات کس کی ٹھیک ہوگی؟ ایک ہی ٹھیک ہوگی, چاروں تو برابر نہیں ہو سکتے. بندہ کہے گی چاروں ہی ٹھیک کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کا کوئی دماغی جو معاملہ ہے یہ خراب ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ چاروں مسلک پر حق ہے, حالانکہ چاروں مسلوں میں زمین اور آسمان کے اختلاف ہے. چاروں مسالے کے اندر مولانا تشریف فرما ہے, ابھی بتلا رہے تھے زمین و آسمان کے اختلاف ہے. حنفیوں کو آپ اگر دیکھیں تو حنفیوں کے نزدیک شافی کسی کی نماز نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی؟ کہ جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, جو بندہ حنفیوں کے نزدیک, جو بندہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور شافیوں کے نزدیک, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے. ان کے نزدیک ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کے نزدیک ان کی نماز نہیں ہوتی, ہیں دونوں حق پہ. یہ عجیب منطق ہے, ہیں دونوں حق پہ ہیں. تو یہ امت کے اندر جب سے یہ فرقے پیدا ہوئے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کوئی ادھر کھینچتا ہے اپنے آپ کو, کوئی ادھر کھینچتا ہے, تو امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا. یہ اختلاف جو ہے یہ آگ کا گلا ہے. اللہ نے اس سے منع کیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہم سارے کے سارے مل کر ایک اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑتے ہم کامیاب ہوتے. ہم نے مختلف فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بٹا کر بہت ساری اپنی قوت کو پارا پارا کیا. السلام علیکم شاہ جی, آپ کا کیا عبداللہ شاہ مدر آپ کا بھائی ہے؟ وضاحت فرمائیں. عبداللہ شاہ مدر میرے چچزاد بھائی ہیں, سکے چچزاد بھائی ہیں. ہم دونوں کراچی میں جامع فاروقیہ کے اندر کچھ عرصہ ساتھ پڑھتے رہے ہیں, اور بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور رشتہ بھی ہے کہ ہم دونوں ہم زلف بھی ہیں, ایک جگہ سے ہم نے شادی کی ہے, اور الحمدللہ ہر ہفتے کے بعد ملاقات بھی ہوتی. اور یہاں پر ایک اور بات جو بڑی حیران کن آپ کو میں بتلاؤں کہ پسرور کے اندر ساتھیوں نے پروگرام رکھا, ہمارا خاندان کے اندر یہ معاہدہ تھا کہ آپ نے انور شاہ کشمیری کے نام کو استعمال نہیں کرنا, یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ آپ انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی, میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں کہوں گا پوتا میں انور شاہ کشمیری کا پوتا ہوں تو شاہ صاحب بدنام ہوگی کہ ان کا پوتا جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر میرا بھی ایک سوال ہے, میرا بھی ایک آپ سے ایک معاہدہ ہے, وہ کیا ہے؟ کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو بھی نہیں کہیں گے کہ آپ انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں. یہ میرا طے ہو گیا, نہ آپ نے کہنا ہے نہ میں نے کہنا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اپنی بات میں پکے ہوتے ہیں. میں نے ابتدا نہیں کی, ابتدا انہوں نے کرنی شروع کر. جہاں پر عبداللہ شاہ مدر صاحب جاتے ہیں وہاں پر وہ عبداللہ شاہ مدر کے ساتھ لکھا ہوتا نواسا حضرت انور شاہ کشمیری, پوتا حضرت انور شاہ کشمیری, یہ لکھا ہوتا تھا جگہ جگہ پر. جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو میں نے انہیں باقاعدہ بتلا کر کہ حضرت آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہے, اب بندہ ناچیز بھی لکھنا شروع کر دے. تو وہاں قصور کے اندر ساتھیوں نے پروگرام رکھا, تو وہاں پر عبداللہ شاہ مدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اثر کے بعد میرا پروگرام تھا, مغرب کے بعد دوستوں نے ان کا پروگرام رکھ دیا وہاں پر حنفی حضرات نے. تو وہاں کے جو حنفی حضرات نے یہ اعتراض تھا کہ انور شاہ کشمیری کے پوتے نہیں ہے, ویسے جھوٹ بھی ہے سارے کا سارا. میں نے کہا اب اس بات کا کوئی یقین دلانے کا کوئی طریقہ کار تو ہے کوئی بھائی؟ ہم دیکھو بسترے کے اندر چھپ کر تو بات کر رہے نہیں, کہ بسترے کے اندر منہ میں چھپا کر بات کر رہا ہوں. وہاں کے سارے حنفی جانتے ہیں واقعی کے, اور واقعی کے حنفی مجھے اکثر یہ بات کہتے ہیں, شاہ صاحب خدا کا واسطہ بریلوی کو جتنے مرضی ہے جو کہنا ہے کہہ دیں, شیعوں کو جتنا مرضی ہے کہنا ہے کہہ دیں, مرزائیوں کو جو مرضی ہے کہنا ہے کہہ دیں, خدا اپنی توب کا رخ دیوبندیوں کی طرف نہیں کیجیے. یہ وہاں کے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرف رخ نہیں کرنا. تو بہرحال وہاں کا ایک نظام چل رہا ہے, ہم چلا رہے ہیں. تو وہاں پسرور کے اندر جب پروگرام ہوا تو وہاں کے دیوبندی ساتھی یہ کہتے تھے کہ یہ شاہ صاحب کا رشتہ نہیں, ویسے جھوٹ ہے. تو وہاں پر جب عبداللہ شاہ مدر صاحب سے پوچھا گیا تو شاہ صاحب نے یہ بات کہی, کہنے لگے کہ بات یہ ہے یار, وہ ہمارے پوتے ہی ہیں, ہمارے رشتے دار ہی ہیں, میرے چچا زاد بھائی ہیں, لیکن ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ. قارون بھی حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا. تو یہ وہاں اہل حدیث کو کیا کرائے کہ جی وہ جیسے قارون گمراہ ہو گیا ایسے یہ بھی جو ہے ہماری قوم سے باہر نکل گئے. تو جب میرے پاس آئے وہاں پر واکینڈ پہ تو میں نے کہا مولانا آپ مجھے قارون بنا کر آئے تو اب قارون کے گھر کیا لینے کے لیے آئے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے یار بات یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ یہ مسئلہ اچھل چکا ہے کہ ہمیں ہنسی پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بتلاؤ کہ یہ تم انور شاہ کشمیری کے خاندان کے اندر یہ کیا مصیبت آ گئی ہے کہ لوگ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے میرے بھائی, یہ حقی علامت ہے. تو وہ میرے چچزاد بھائی ہیں الحمدللہ, ہماری آپس میں کافی گہری تعلق ہے. چار اماموں نے اپنی زندگی میں رفع دین کیے, رفع دین یا آمین کہی ہے یا نہیں کہی, میرے بھائی چاروں اماموں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں, کیا حدیث کے اندر رفع دین موجود ہے یا کہ نہیں. یہی بات ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ائمہ اکرام سے آگے جائیں. جہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ اس کو مانو, حدیث نے کہا ہے اس کو مانو, حدیث اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ اماموں کو مانو, بلکہ یہ کہا ہے قرآن اور حدیث کو مانو. تو ہمیں قرآن اور حدیث سے لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کی ہے, اللہ کے رسول نے امین کہی ہے, بس. اگر اللہ کے رسول نے کی ہے پوری کائنات نہیں کہتی تو ہمیں کرنا چاہیے, اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا پوری کائنات کرنی شروع کر دے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اللہ کے رسول کا عمل دیکھنا چاہیے, ائمہ کا عمل نہیں دیکھنا چاہیے. کیا یہ بات صوفی درست ہے کہ مسلک دیوبند والے اور دیگر مسلک والے عقیدہ واسطہ تو وجود کرنے لگدار ہے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہے. ہاں میرے بھائی, یہ جو احناف حضرات میں سے دیوبندی حضرات ہیں, ہم تو یہ سمجھتے رہے پہلے کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ وحدت الوجود, شرک, بدعت, وسیلہ, ان چیزوں کے قائل ہیں. آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر کہ جتنی باتوں کے وہ قائل ہیں اتنی ہی باتوں کے یہ قائل ہیں. وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں, وحدت الشہود کے بھی قائل ہیں, وسیلے کے بھی قائل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بھی قائل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باقاعدہ تاریخ کے دیوبند کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مولانا جو جنہوں نے وہاں پر اس کی بنیاد رکھی مولانا محمود الحسن صاحب, وہ فرمانے لگے کہ میں بنیاد کے لیے پریشان تھا کہ بنیاد کہاں رکھوں, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کہاں رکھوں. تو رات کو خواب میں اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے مجھے باقاعدہ نشان بتلایا, نشان لگایا کہ یہاں پر تم نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنی ہے. تو صبح جب میں اٹھا تو وہاں پر باقاعدہ نشان لگایا ہوا تھا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں, آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جسم کو ساتھ لے کر آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے میرے بھائیو, یہ ساری باتوں کے قائل ہیں, صرف اوپر اوپر سے یہ ہے کہ توحید ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہے. اندرون خانہ معاملہ ان کا اس سے زیادہ خراب. ہر چیز کی قائل, جس چیز کی بریلی قائل ہے اسی چیز کی بھی قائل ہے. کیا حدیث ہے والوں کے پاس انوکھا دین اسلام ہے جو ہے سنم الجماعت حنفی بریلی کے پاس نہ تھا. یہ بھی تمام لوگ اتباع سنت کی بات کرتے ہیں. بھائی اتباع سنت کی تو سب بات کرتے ہیں, کون اتباع سنت کی بات نہیں کرتا؟ لیکن جو اتباع سنت کی بات کرتا ہو پھر حنفی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہتا ہوں میں سنت کا پیروکار ہوں, میں اہل سنت والجماعت ہوں, میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, تو پھر وہ حنفی کہاں سے بن سکتا ہے؟ حنفی ہونا اور چیز ہے, قرآن و سنت کی اتباع ہونا اور چیز ہے. جو کہے گا میں قرآن و حدیث کا متبع ہوں وہ حنفی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ قرآن و حدیث اپنے آپ کو ہٹائے گا, کیونکہ یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں, بالکل مختلف چیزیں ہیں. اس میں سے میرے بھائیو حقیقی اسلام قرآن و حدیث ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اسلام کا نام نہیں. اگر واقعی رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سنت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے, تو باقی مسلک والے اس سے کیوں محروم ہیں؟ جیسا کہ آپ کے دادا بھی, اور میں نے عرض کر دیا کہ میرے دادا کو تو آپ چھوڑ دیں تو باقی بات چلائیں. باقی مسلک والے کون سے محروم ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ, سارے رفع دین کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے رفع دین ثابت ہے. سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ثابت ہے, بس ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور کسی کو نہیں دیکھنا. کوئی کرتا تھا نہیں کرتا تھا, جو محروم ہو گیا وہ کیوں محروم ہو گیا, جو محروم ہوا اللہ نے اس کو محروم کر دیا, جو نہیں محروم ہوا اس پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا. بات کی ساری تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث مسلک میں آج تک کوئی ولی بھی نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. اب آپ ہی ہم نے بتائیں کہ ہم کیا بتائیں. اللہ اکبر. اور آپ بھاگ کر اس میں شامل ہوئے, بھاگ کر ہی میں آج تک اس میں شامل ہوا ہوں. یاری کن دلائل کی روشنی آپ نے مرض دل چیزوں کو بدلا؟ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے رفع دین مسلح امام نفا تاکہ ہم بھی اہل حدیث ہو جائیں. میرے بھائیو سیدھی سادی سی بات کہ تقلید کا معاملہ بڑا خوفناک ہے, سب سے زیادہ تقلید کا معاملہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آئمہ اکرام کو ماننا اور اپنے آپ کو حنفی کہنا, شافعی کہنا, مالکی کہنا, حنبلی کہنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر, اللہ کے رسول کو ہم چھوڑ کر جب اپنے آپ کو ائمہ کی طرح منسوب کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑی یہی سے بات نکلتی. یہ امین بالجاہر فاتح خلف الامام یہ بات کی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے مکمل دین چھوڑ کر لیں گے؟ کہتے ہیں جی کہ سکہ نے دین جو ہے سکہ کے اندر پورا دین ہے. سکہ کے اندر کیا ہے؟ پورا دین ہے. تو کیا قرآن و حدیث کے اندر پورا دین نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے اندر پورا دین نہیں ہے؟ سکہ کے اندر پورا دین آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ نہ اللہ جانتے تھے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, ان کے آئمہ زیادہ جانتے تھے جنہوں نے دین کو مکمل کر لیا. اور نعوذ باللہ میں ظاہر کہتے ہیں مسئلہ ہے یقین جانے کے ہمیں حیا آتی ہے اس ممبر رسول اللہ پر بیان کرنے کی. اس ممبر رسول اللہ پر بیان کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم وہ مسائل بیان نہیں کر سکتے جو انہوں نے قرآن و حدیث کے نام پر جو ہے وہ مسائل نکالے ہیں. ہمیں حیا آتی ہے اس ممبر سے ہم وہ بیان کریں. بہرحال میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہے. ہمارا اختلاف بنیادی اختلاف ہے. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے فروعی مسائل میں اختلاف ہے. فروعی مسائل میں نہیں, ہمارے قصوری مسائل میں اختلاف ہے. ہمارا اختلاف ہم سے ایمان سے شروع ہوتا ہے, وہ ایمان کے کمی اور زیادتی کے قائل نہیں, ہم ایمان کے کمی اور زیادتی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ بسیط ہے, ہم کہتے ہیں ایمان مرکب ہے. وہ کہتے ہیں ایمان ایک چیز کا نام ہے, ہم کہتے ہیں ایمان مختلف چیزوں کا نام ہے. وہ کمی اور زیادتی کے قائل ہیں. اس کے بعد وہ تکلیف کو واجب قرار دیتے ہیں, ہم تکلیف کو حرام قرار دیتے ہیں. اس کے بعد آگے چلے تو بہت معاملہ نکلتا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان سے. یہ بات کہنی کہ ان کے ساتھ صرف فروعی اختلاف ہے, یہ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو یہ بات کی جاتی ہے. فروعی نہیں, ہمارا ان کے ساتھ اصولی اختلاف. تو خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث میں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ نہ ہو. بات یہ ہے میرے بھائیو قرآن پاک اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سب سے پہلا اصول تفسیر ہے. تفسیر کا اصول ہے قرآن کی تفسیر ہمیشہ قرآن سے ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, صرف قرآن نہ سنو, لا تسمعوا لهذا القران قرآن نہ سنو, والغوا فيه شور غل کرو, لعلكم تغلبون تاکہ تم غالب رہو. یہ کافر کہتے تھے. یہ کون کہتا تھا؟ کافر کہتے تھے. اور کافر یہ بات اس لیے کہتے تھے تاکہ شور غل ہو تو قرآن نہ سنائی دیا جائے کسی کو, تو کوئی ہدایت کی طرف آئے نا. اس بات کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا. اس بات کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ وَإِذَا ایک ایک اس کی بات ٹیلی کرتی ہے, ایک ایک بات, ایک ایک آیت, ایک ایک حرف اس کا مل رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, وہاں کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا, یہاں کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, قرآن پڑھا جائے تو سنو, وَانصِتُوا, خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کی تفسیر خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ کافروں کی بات ہے, اس کو اللہ نے رد کیا. اور میرا اس بات پر ایمان ہے, میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام شور نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام شور جو خاموش ہوتے, کیا کہا جاتا ہے, خاموش ہو جاؤ, جو خاموش ہوتے کیا کہا جاتا ہے, خاموش ہو جاؤ, جو شور کرے اسے کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ. تو صحابہ کرام شور نہیں کرتے تھے. تو یہ قرآن کی آیت ہوئی ہے کہ کافر شور غل کیا کرتے تھے, تو اس کی بنیاد پر یہ آیت اتری کہ خبردار, لعلکم ترحمون, قرآن کو سنو, ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کر کے تمہیں قرآن و حدیث کی سمجھ دے دے, تمہیں قرآن کی سمجھ دے دے, توحید کی سمجھ دے دے. اگر اس بات پر, اگر اس بات پر یہ بات کہی جائے کہ بھائی یہ نماز کے بارے میں اتری ہے, یہ مسلمانوں کے ہی بارے میں اتری ہے, تو اس پر حنفی سب سے زیادہ, حنفی جو ہے اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مساجد میں, صبح آپ چلے جائیں کسی مسجد میں, آپ جا کے وہاں پر تجربہ کر لیں کہ ادھر سے فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, ادھر سے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کہاں گئی بیٹا قرآن قرآن فصل میں بولا, کہاں گئی؟ ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے چپ کرو, ادھر سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے, وہ آتے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ جلدی جلدی. اور یہاں تک انہوں نے مسئلہ گھا ڈالا کہ اگر تمہیں یہ تمہیں یقین ہو کہ تم اتحیات کے اندر بھی پہنچ جاؤ گے تو تم جلدی جلدی کر کے تحیات پہ پہنچ جاؤ. اور یہ باقی میں 120 کی اسپیڈ سے پھر نماز پڑھتے ہیں, پیچھے آپ دیکھ لیں بہتر, یہ کھڑے ہوتے ہیں, ابھی امام سورہ فاتحہ نہیں ختم کی, پوری نماز ختم کی ہوئی ہوتی. حنفی پر عمل نہیں کرتے, حنفی خود اس آیت پر عمل نہیں کرتے. اگر یہ آیت مسلمان کی کتاب ہے, اگر اس آیت کا نماز کے ساتھ تعلق ہے تو حنفی تو خود اس پر عمل نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور میں بعض اوقات ہم لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, امام سورت پڑھ رہا ہے, ہم آئے ہیں باہر سے, اب ہم کہتے ہیں کیا اللہ اکبر, امام سورہ فاتحہ, امام سورت پڑھ رہا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ, تکبیر تحریمہ کہنی تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم باہر سے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے خاموش رہو, ہم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بندہ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا, بندہ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا, تو میں اس میں سارے داخل ہوتے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں, مدارس کے اندر بچے پڑھتے نہیں, پڑھتے پڑھتے مدارس کے اندر نا, تو ایک کلاس کے اندر 20-25-30 بچے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے, سارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن, سارے بچے قرآن, یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی, تو ان بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے کافر ہو گئے. ہاں کاری صاحب سب کو کہتے ہیں اچھی پڑھ ہے, گلا کھول کے پڑھ, تو کیا خیال ہے ان بچوں کے بارے میں, کیا ہوا؟ ہونا چاہیے چاہیے, اگر حنفی کہتے ہیں اس کا ایک خطاب مسلمانوں کو ہے, یہ اس کا خطاب یہ نماز کے لیے ہے, تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ایک استاد ہو اور ایک طالب علم, ایک استاد اور ایک طالب علم ہو. یہ 30-40 طالب علموں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زور زور سے پڑھو, تو اس آیت پر عمل کہاں سے کرتے ہیں؟ آخری بات یہ کہ جمعہ کا یہاں پر اسپیکر کھلے ہوتے ہیں, چلو کتنے کھلی جاؤں, چلو ٹھیک ہے اللہ کرے کھلی جائیں, جو اسپیکر کھلے ہوئے ہوتے ہیں ادھر سے ایک مولوی ہنسی بول رہے ہیں, ادھر سے دوسرا بول رہا ہے, ادھر سے تیسرا, سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ اسپیکر میں بول رہے ہوتے ہیں, کیا ان کا بولنا سب کا جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شہر گجراوالا کے اندر ہنسیوں کی ایک مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے کہ سارے آیت پہ عمل کر لیں. بات یہ ہے کہ حنفی خود اس آیت پہ عمل نہیں کرتے, تو یہ اس آیت کا صحیح مطلب یہی ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ کفار شور و شرابہ کرتے تھے. وہ حدیث مبارکہ لا صلاۃ للذین یقرأ اللہ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہوتی ہی نہیں, اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. میں نہیں کہتا زبان نبوت کہتی ہے, میں نہیں کہتا ساقی کوثر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا شافع محشر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا محمد رسول اللہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. سیدھی سادی سی بات ہے, اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے, میرا فتویٰ نہیں. I did.